أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك والملكوت المحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت فضلا عن قبطان الناسوت الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمام ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الذاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأطيب المرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المنتجبين المكرمين الميامين المهديين الذين أغرب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الأبدية والأزلية والسرمدية والباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله العزيز الحكيم في مختبئ كتابه المتين المبين على رسوله الصادق الأمين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. درود بر محمد وعلى محمد. قرآن و سنت اور فرامین معصومین علیہ السلام کی روشنی میں یہ حقیقت آپ سامعین کے لیے واضح ہو گیا کہ دین انسان کو بیدار کرنے آیا ہے اور انبیاء و ائمہ علیہ السلام کا کام سوئے ہوئے فطرتوں کو جگانا ہے، توحیدی فطرت اور انسانی خصلت جو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اور مختلف غلط ماحول میں ڈرنے کی وجہ سے حیوانیت کا شکار ہو گیا ہے، تو اس فطرت اصلی کی طرف پلٹانا اور انسانی و توحیدی فطرت کو جگانا اور انسانی باطل کو جگانے کے لیے انبیاء و ائمہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور موضوع بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کربلا درس بیداری ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ مجالس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ کبھی کسی مقام پر کہ پیغمبر اکرم کو خدا کی طرف سے یہ امر نہیں ہوا کہ وہ علمہم، کہ آپ انسانوں کو سکھاؤ، کیونکہ سکھانا اس وقت ممکن ہے کہ پہلے پڑھا ہوا نہ ہو اور جہل محض ہو، لیکن پروردگار نے اس طرح امر کیا فذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، آپ ان کو یاد دلاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، جو فطری توحید فطری لے کر آئے ہیں، جو خصلت انسانی ہم لے کے آئے ہیں، اور قسم قسم کے مشکلات کی وجہ سے ہم اس انسانی اور توحیدی فطرت سے دور ہو چکے ہیں، تو اسی توحید کی طرف ہمیں لے جانا، اسی توحید کی طرف ہمارا رخ کرنا، اسی توحید کی طرف ہمیں رہنمائی کرنا، اسی کا نام بیداری ہے۔ اب بہت ساری باتیں ہو گئی کہ ہمیں بیدار ہونا چاہیے، اور بیداری ایک انسانی حقیقت کا نام ہے، بلکہ تمام عبادتوں کا راز بیداری ہے، تمام بندگی کا جو مغز ہے وہ بیداری ہے۔ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان بیداری کے ساتھ عبادت کرتا ہے، انسان ایک بیدار مخلوق ہے۔ اگر حیوانات کی طرح انسان غافل ہو جائے اور اسے اس کے سامنے سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے، اپنے اور غیر کا جو فرق ہے وہ مٹ جائے، تو اس انسان کو انسان نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو انسان بشکل حیوان کہا جائے گا۔ بس بیدار انسان انسان ہے۔ اب ہم اس منزل پر آ گئے ہیں، اب وہ اسباب اور عوامل وہ فیکٹرز کون سے ہیں جس کے ذریعے انسان بیدار ہوتا ہے؟ انہیں اسباب اور عوامل میں سے ایک عنصر یہ ہے، جس انسان کے پاس درد ہو وہ انسان بیدار ہوتا ہے، جس انسان میں درد نہ ہو وہ انسان نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انسان اور حیوانات کے فروغ میں زربت ایک بحث فلسفی ہے، میں اس میں آپ کو ڈالنا نہیں چاہتا ہوں، عمل اس کو سلیس الفاظ میں ٹچ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انسان اور حیوان میں جو فرق ہے نا وہ عقل ہے، انسان اور حیوان میں جو فرق ہے وہ عقل ہے، عقل کی بنیاد پر انسان کا حیوان سے فرق ہے۔ یہ بعض عرفانی اور اخلاقی علماء نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ عقل فارغ نہیں ہے، کہ عقل کی بنیاد پر انسان جو حیوانات سے افضل ہو، چونکہ عقل اگر اسی بات ہے تو عقل خدا نے صرف انسانوں کو نہیں دیا ہے، جی اجنا بھی عقل ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خدا نے جنوں کو بھی انسان کی طرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور ذوی العقول مخلوق ہے، عقل رکھتے ہیں، فرشتہ بھی عقل رکھتے ہیں۔ عقل کی بنیاد پر یہ عرفان کا نظریہ ہے کہ فلسفہ جو کہتا ہے کہ عقل کی بنیاد پر انسان ممتاز ہے، تو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بعض کا نظریہ ہے کہ عبادت اور بندگی کی بنیاد پر ہے، تو عبادت اور بندگی میں مجلس میں کمپلیٹس میں بحث کروں گا کہ دوسرے حیوانات کی بندگی وہ عبادت کرتے ہیں، وہ جتنے مخلوق ہوئے زمین پر ہے آسمانوں میں، انسان ہو یا غیر انسان، خدا کی بندگی کرتے ہیں۔ بس یہ صرف بندگی بھی نہیں ہے، جو انسان ہو فرشتوں میں، انسان اور جنوں میں، انسان اور حیوانات میں جو فارق ہے نا جی، انسان کو جو افضل الخلائق رب العالمین نے قرار دیا ہے، اگر عقل فارق ہے تو پھر فرشتوں سے افضل نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ فرشتوں کے پاس عقل کے علاوہ کچھ نہیں ہے، انسان میں عقل ہے لیکن عقل کے ساتھ اور خصلتیں بھی ہیں، شہوات ہے، غضب ہے، بہت سارے ایمانی خصلتیں ہیں، لیکن فرشتے صرف اور صرف عقل رکھتے ہیں. اگر عقل انسان کی افضلیت کا معیار ہے، افضل خلاق انسان کو قرار دیا ہے پروردگار نے، برکت کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. اگر عقل کی بنیاد پر رب العالمین نے انسان کو افضل الخلائق قرار دیا ہے بقول فلسفہ، تو پھر فرشتے بھی عقل رکھتے ہیں، فرشتوں کے پاس عقل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عقل کے جو ضد صفات ہیں نا، جس کو اجداد العقل کہا جاتا ہے، عقل کے لیے جو صفتیں چیلنج کرتے ہیں، عقل کے سامنے رکاوٹیں کھڑے کرتے ہیں، عقل کے دشمن صفتوں سے خالی خلق کیا ہے پروردگار نے فرشتوں کو، بس فرشتوں کے علاوہ عقل سے کے علاوہ کچھ نہیں، کبھی ان کے قوے عقل مغلوب نہیں ہوتا ہے، چونکہ عقل اور اس کے ضد صفتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، فرشتوں میں انسان میں ٹکراؤ ہے، کبھی عقل مغلوب ہوتا ہے، عقل مغلوب ہوتا ہے تو پھر انسان حیوانات سے بھی زیادہ گر جاتا ہے، فرشتوں کے اوپر عقل ہی عقل ہے، عقل سے ٹکر لینے کے لیے کوئی صفت نہیں ہے، عقل کو مغلوب کرنے کے لیے کوئی صفت نہیں ہے، عقل کو شکست دینے کے لیے کوئی صفت نہیں ہے، عقل پر کبھی پردہ نہیں پڑتا ہے، عقل پر کوئی حجاب نہیں آتا ہے، عقل کبھی اس فطرت عقلانیت سے دور نہیں ہوتا ہے. اگر عقل انسان کی فضیلت کا معیار ہے تو فرشتوں کو انسان سے افضل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پاس عقل کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جن انسان کے حد عقل برابر ہونا چاہیے تھا، جن کے پاس یہ عقل ہے، جن کی شعور رکھتے ہیں، جن جو ہماری طرف بندگی کرتے ہیں، جن جو انبیاء کے تابع ہیں، جن کے لیے علماء کی ضرورت ہے، جن کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ذی العقول میں جنوں کا بھی تذکرہ ہے، پس عقل کی بنیاد پر مقام ربوبی ہے قرینو انسان کو افضل الخلائق قرار نہیں دیا ہے. اگر دیتا تو پھر فرشتوں کو آگے ہونا چاہیے، تو جنوں جن انسان کا برابر ہونا چاہیے تھا، بندگی کی وجہ سے بھی نہیں ہے، بندگی تو سب کرتے ہیں، وہ من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ مخلوقات کیسے عبادت کرتے ہیں، انداز عبادت کیا ہے، زبان عبادت کیا ہے، روش بندگی کیا ہے، دونوں طریقے کیا ہے مخلوقات کی بندگی اور عبادت کا، اسے انسان کو اندازہ نہیں ہے، وہ بھی عبادت کرتے ہیں. بس انسان کو جو خدا نے افضل الخلائق قرار دیا ہے، انسان کو کریم مخلوق بنا کر رب العالمین نے خلق کیا ہے، نہ عبادت و بندگی کی وجہ سے ہے، نہ عقل ہونے کی بنیاد پر ہے، پر کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے جو جنوں میں بھی نہ ہو، فرشتوں میں بھی نہ ہو، حیوانوں میں بھی نہ ہو. وہ کیا ہے؟ وہ درد ہے. بقول شریف مطہری کے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ دعات کے لیے کوش کم نہ تھے کرو بیان. اگر انسان کو صرف بندگی کے لیے خلق کرنا ہوتا تو فرشتے کافی تھے، جن کافی تھے، درد صرف انسان میں ہے، جو دوستوں کا درد رکھتے ہیں. عزیزان محترم، درد انسان کے لیے بارش سے بیداری ہے. اب میں آپ کو عجیب مسئلہ بتاتا ہوں کہ شہید متحرین کے بقول رہی ہر انسان درد سے دور ہونا چاہتا ہے، درد انسان کے لیے بارش سے دکھ ہے، درد سے انسان کی چیخیں نکلتی ہے، درد سے انسان واقعا مضطرب ہوتا ہے، درد سے انسان اپنے آپ کو تکلیف میں دیتا ہے. لوگ آپ کہتے ہیں کہ درد انسان کے لیے خدا کی عظیم نعمت ہے، درد کو انسان اور غیر انسانی مخلوقات میں انسان کی امتیاز کا فارق قرار دیا ہے. یہ درد کو ہر انسان درد کو دور کرنا چاہتے ہیں. ہر انسان کون ہے لوگ زمین پر جو درد سے محبت کرے؟ کسی کو درد ہو جائے تو اس کے پیار ہے درد سے، درد سے محبت ہے، درد درد کو سینے سے لگانا چاہتا ہے کوئی، درد کو اس دنیا میں کوئی محسوس کرتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے. کسی کا سر اگر اس پہ چوڑ لگ جائے، ہڈی پہ چوڑ لگ جائے، آنکھوں میں کوئی بیماری ہو جائے، جسم کے اندر کوئی بیماری جو ہمیں سر اٹھائے، انسان درد کا احساس کرتا ہے. یہ درد اچھی چیز ہے، انسان تو چاہتا ہے درد نہ ہو،
انسان جو چاہتا ہے ڈر اس سے دور ہو. انسان کی خواہش ہے کہ ڈر انسان پر حملہ نہ کرے. ڈر کی وجہ سے انسان روتا ہے, ڈر کی وجہ سے انسان مستعد ہے, ڈر کی وجہ سے انسان کے اندر پریشانی ہے. انسان اپنے اندر احساس خوف کرتا ہے. یہ کون سی بات ہو گئی کہ یہ درد عظیم نعمت پروردگار ہو جس کی بنیاد پر انسان کو تمام مخلوقات پر رب العالمین فضیلت عنایت کرے. عزیزان محترم, سمجھنے کی ضرورت ہے, درد وہ عظیم نعمت ہے, درد وہ خدا کا بہترین گفٹ ہے, درد وہ ناقابل تصور بہترین خدا کی طرف سے نعمت ہے. اگر اس کو سمجھ جائے, اگر درد کی حقیقت کو انسان جان لے, اگر درد کے اندر جو پیام ہے اس کو سمجھنے لگے, تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے درد ہو اس کے لیے, درد کا احساس کرے. مثلا مثال دیا ہے, یہ ارسطو کا مثال ہے. ارسطو کو طالب علم قرار دیا ہے, علم میں, ذہانت میں, ذکاوت میں, فراست میں, دیانت میں, عقلانیت میں, برہانیت میں, انبیاء کے قریب ہے جناب ارسطو, جو عظیم یونانی فلسفہ دان اور بلکہ بنیاد گزار فلسفہ ہے. جناب ارسطو لکھتا ہے کہ کوئی شخص جان لے کہ حقیقت درد کیا ہے, اس نے حضرت انسانیت کو پا لیا. اب اس کے مثال دیتا ہوں آپ کو. انسان کے ایک جسم کے اندر ایک وائرس ہے, بیماری ہے جی. بیماری اگر انسان کے اندر ایجاد ہو جائے تو درد بتاتا ہے بابا بیدار ہو جاؤ, تمہارے اندر ایک بیماری ہے. جب تک درد کا احساس نہ ہونا, درد کا احساس نہ ہو, انسان کو نہیں پتا ہے کہ کوئی بیماری اس کے وجود کے اندر ہے. جب تک دیمک کی طرح اس کو کھا کھا کر اندر سے کھوکھلا کر کے لاعلاج کر کے اس موت کو اس انسان کے قریب نہ کر دے, اس وقت انسان کو پتا نہیں چلتے. ہر انسان بیداری بیماری کے عالم میں درد سے نفرت کرتا ہے. ارسطو کہتے ہیں درد تو نعمت پروردگار ہے, درد تو خدا کی عظیم نعمت ہے. انسان کو درد سے باندھنا چاہتے ہو, درد کے سامنے سجدہ کرو, درد کو سلام کرو جی, درد کے دہلیز پر سر جھکاؤ, درد کو ویلکم کہو, درد کو خوش آمدید کہو. درد بتاتا ہے تو علاج کے لیے چلو. ایک لا علاج بیماری نے سر اٹھایا ہے, ایک وائرس تمہارے جسم کے اندر ہے, ایک جراثیم سر اٹھا رہا ہے, درد بتا رہا ہے. سر میں درد ہو تو تمہارے سر کے اندر ایک بیماری ہے. دل سینے میں درد ہو تو درد بتاتا ہے کہ چیک کراؤ, تمہارے ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے. درد وہ عظیم نعمت ہے جو انسان مریض کو بیدار کر دیتا ہے, جو انسان مریض کو ہوشیار کر دیتا ہے, جو انسان کو یہ میسج دیتا ہے, جو انسان کو یہ پیغام دیتا ہے تو غفلت سے نہ رہے, ورنہ یہ بیماری تمہیں کھا جائے گا, تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے گا, تمہیں قبر کے دہانے تک لے جائے گا. درد ہے جو بتاتا ہے جناب ارسطو کے بقول انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرے. جب تک بتا مجھے دنیا میں وہ کون سا مریض ہے جب تک احساس درد نہ کرے وہ علاج کے چکر میں رہے. اے روئے زمین پر کوئی بیمار ایسا, اے حضرت درد سلام ہو تم پر, تو بتاتا ہے تو بیمار ہے. درد پیام دیتا ہے کہ تمہارے اندر وائرس ہے. درد بتاتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. درد بتاتے ہیں تو اپنے بیماری کی فکر میں لگو, یہ خطرناک بیماری نے تمہارے اوپر حملہ کیا. آپ بتاؤ, جس درد سے انسانیت نفرت کرتا ہے, جس درد کو انسان اچھا نہیں سمجھتے ہیں, وہ درد نہ ہے, وہ درد انسان میں نہ ہے. اور جسم کو کھوکھلا کر دے بیماری, موت کے علاوہ کچھ ہے پھر؟ ناگودی کے علاوہ کچھ ہے؟ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ درد کیسے عظیم نعمت ہے, یہ درد عظیم نعمت ہے. پس سنو آپ, ایک درد جسمی ہے, جسم کا جو درد ہے انسان کو پیام دیتا ہے, انسان کو میسج دیتا ہے تم ٹھیک نہیں ہے, تمہیں ضرور مریض کو بیمار ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, ورنہ تمہیں یہ بیماری ختم کر دے گا, تمہیں نابود کر دے گا. یہ ایک مثال, جو جسمی درد ہے نعمت ہے نا, اسی طرح کا روحی درد ہے. روحی درد انسان کو بیدار کر دیتا ہے. اے انسان تو خراب ہے, تو بد اخلاق ہو چکا ہے, تو حرام میں مرتکب ہے, تو نے واجب کو ترک کر دیا ہے. جو وجدان ہے نا, درد وجدانی, انسان جو گناہ انجام دینے کے بعد عذاب وجدان میں مبتلا ہوتا ہے, یہ درد ہے پروردگار کی طرف سے. وہ عظیم نعمت ہے, یہ درد نہ ہو تو گناہ انسان کو کھا کھا کر اس کو جس طرح جسمی بیماری اس کو قبر کے دہانے تک لے جاتا ہے, یہ گناہ اور معصیت انسان کو جہنم کے دہانے تک لے جاتا ہے. یہ درد انسان کا درد ہوتا ہے، درد عظیم نعمت ہے. کوئی شخص غلط کام کرنے کے بعد اگر وجدان زمین اس پر برامد کرتا ہے تو درد ہے، گناہ کرنے کے بعد پریشان ہے تو درد ہے، معصیت کرنے کے بعد وہ مضطرب ہے تو درد ہے، غلط کام کرنے کے بعد وہ ہم لوگ پر لعنت بھیجتا ہے تو یہ درد ہے. یہ درد نہ ہو انسان پکا شیطان کا مجسمہ بنتا ہے. جس طرح اس مریض کے لیے درد نہ ہونے کی بنیاد پر کسی بھی بیماری کا احساس نہیں ہے، سرطان ایک اور قسم قسم کی بیماری کھا کر اس کے جسم کو بالکل نابود اور تباہ کر دے، جب تک درد نہ ہو اسے احساس نہیں ہوتا. اسی طرح انسان کو معصیت کے بعد، انسان کو گناہ کرنے کے بعد، انسان کو جرم انجام دینے کے بعد، انسان کو اقدار کے خلاف زبان کھولنے کے بعد اس کے وجدان اس کو ملامت نہ کرے، ضمیر اس کے اوپر دامن نہ کرے، فطرت جاگ نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے، تو وہ انسان مکمل اس میں ہلاکت کا راستہ آپ گئے ہیں اور معصیت اس کو سیدھا جہنم کے دار دے دیا. دور پڑے محمد والا
سلام و درد پر انسان کو بیدار کرتا ہے، جو اسے بتاتا ہے تو نے غلط کام کیا ہے. غلط کام کرنے کے بعد اگر انسان کو احساس نہ ہو مجھے افسوس ہوتا ہے. جی معصوم تو فرماتا ہے غلط کام کرنے کے بعد کسی کو درد نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہے. سر ہاتھ جوڑ کے معصوم کی خدمت سلام کرے گا امام معصوم. ہمارے معاشرہ تو اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے غلط کام کرنے کے بعد درد نہ ہونا چھوڑو بلکہ فخر بھی برداشت ہوتا. یہ خطرناک مسئلہ ہے، یہ خطرناک مسئلہ ہے. معصوم کا فرمان ہے کسی بھی معاشرے میں گناہ پر فخر کرنا شروع ہو جائے اس دنیا میں عذاب نازل ہونا شروع ہوتا ہے. جی بعض گناہوں کے لیے دنیاوی عذاب بھی ہے، اخروی عذاب بھی ہے. تو پتہ نا آپ کو کلی طور پر 92% جو گناہ ہے نا اس کے لیے عذاب اخروی ہے، کیونکہ پیغمبر سے خدا کا وعدہ ہوا ہے. جی پیغمبر کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے وما کرم اللہ المعذبین وانت فیہم، خدا امت کو گناہ کی گناہوں کے نتیجے میں ان کو اوپر عذاب نہیں کرے گا جب تک تو اس امت کے درمیان موجود ہے. تو رسول کے برکت سے البتہ ہمارے پاس معصوم کے لیے وہ باطنی حی المیت کا تصور نہیں رہا، رسول اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے. تو یہ بابرکت بابرکت وجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عذاب خود اس امت سے اٹھایا ہے، ورنہ ہم میں سے بہت سارے کتے ہوتے، خنزیر ہوتے، عجیب الو ہوتے، جس صفت کے حامل ہے اسی. البتہ باطنہ نہیں، نام باطنہ ایسے ہیں. میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، نام سنا ہوگا حضرت آیت اللہ عظمہ علامہ حسن زادہ عاملی. جی آگے بھاجت کے بعد اس کا نمبر ہے. آگے حسن زادہ درس میں فرما رہے تھے کہ آغا صاحب نے لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دیا تھا، تقریباً ایک سال درس بھی کر دیا. تو شاگردوں نے پوچھا سر وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ میں نے ایک دن پروردگار سے دعا کیا، پروردگار مجھے انسان کا جو باطن ہے وہ میرے سامنے آ جائے، انسان کی حقیقت کیا ہے. جی پیغمبر کے دعا کا نتیجہ ہے کہ ہماری جو مسخ شدہ حقیقت ہے نا وہ لوگوں کے نظروں کے سامنے نہیں، باطن مسخ شدہ ہے، ظاہر نہیں ہوتی، دعا پیغمبر ہے. جی اب حسن زیادہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کیا پروردگار مجھے انسانی حقیقت میرے سامنے آ جائے. صبح درس کے لیے نکلے ہیں، پھر ایک آدمی ادھر سے سلام کر رہے ہیں، ایک خروس، جی ایک مرغا، آو السلام علیکم، آگے چلے تو ایک بکری سے ہمارے وہ بھی سلام کر، السلام علیکم عوام، وعلیکم السلام. اس سے تھوڑا آگے تو ان کا آپ نے شاگرد آیا گلے کی سر، آو السلام علیکم، وعلیکم السلام. آگے چلے تو ایک کتا سامنے آیا، حسن زیادہ بھی سلام کر رہے ہیں. جب درس میں چلے تو تین چار انسان بیٹھے ہیں، 15-20 حیوان بیٹھے ہیں، فوراً درس طرح کر کے سجدے کرتے ہیں، پروردگار میں نہیں برداشت کر سکتا ہوں، میں تو چل نہیں سکتا معاشرے کے اندر، میں اس طرح زندگی گزار نہیں سکتا. پروردگار یہ صلاحیت مجھ سے لے لے، دوبارہ دوبارہ واپس لے لیا. میں معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے انسان حیوان کی شکل میں ہیں. اس کے لیے دلیل موجود ہے نا، ہاں اس کے لیے دلیل موجود ہے. صحابی ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے
تین شیطانوں کو پتھر مارے جا رہے، ایک ہجوم ہے، ایک سیلاب ہے، ایک دریا ہے، تو اس صحابی نے مولا سے کہا، مولا ما اکثر الحجیج، کتنے حاجی ہے، وہ اقل الزجیج، حاجی لگتا ہے بہت زیادہ ہے لیکن آواز بہت کم ہے، تو مسکراتے ہوئے کہے صحابی یوں کہو ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، چیخنے والے بہت ہے، انسان کم ہے، حاجی کم ہے. اسے تعجب کا قریب آیا، اب دیکھو آنکھیں کھول کے دیکھا تو منا کے میدان میں کچھ انسان، باقی سب حیوانات، انسانی حقیقت ہے، حضرت مجھے اپنا ہے دنیا کے اندر، بے شرم و حیا انسان جس کے اندر شرم نہیں ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہے، جس کے اندر ناموس کی پاسداری نہیں ہے، جو دوسرے کے ناموس کی طرف غلط نگاہ کرتا ہے، جو اس قسم کے، میں اس کو زیادہ آگے نہیں جاتا ہوں، جو اس قسم کے کاموں میں مصروف ہے، وہ باطنن بے شرم خنزیر ہے، شکل خنزیر میں وہ متشکل ہوتا ہے، جو دوسروں کو کاٹتا ہے، دوسروں کو گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، فحش خراب زبان پہ جاری کرتا ہے، کسی کا خیال نہیں رکھتا ہے، جی نہ حاجی کا خیال رکھتا ہے، نہ عالم کا خیال رکھتا ہے، نہ سید کا خیال رکھتا ہے، نہ مولوی کا خیال رکھتا ہے، جو کچھ زبان پہ آتا ہے بکتا ہے اور بھونکتا ہے، وہ کتے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جو صفت انسان نے روحی طور پر اپنایا ہے وہ مجسم ہو کے سامنے آتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ظاہر انسان یہ نعمت ہے، پیغمبر ہے، باطنن پتہ نہیں ہم میں سے کتنے حیوان ہیں، جی پتہ نہیں کتنے حیوان ہیں ہم میں سے اس دنیا میں حیوانیت کی زندگی گزار رہے ہیں، باطنن حیوان ہے. یہ بیدار انسان کو جو کرتا ہے نا، درد نہ ہو اسے، اسے درد نہ ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں غلط ہے. اب باتیں بات وہاں پر پہنچ گئی تھی کہ خدا نے متعال پیغمبر کی وجہ سے عذاب کو اس امت سے اٹھایا ہے. اب مدور تین گناہ ایسے ہیں کہ رب نے وعدہ کیا ہے کہ اس دنیا میں بھی عذاب مبتلا کر کے، اسی دنیا میں ان میں سے ایک کیا ہے، آپ والدین، آپ والدین، اگر کسی کے اوپر ان کے والدین ناراض ہو جائے اور اسی ناراضگی کو وہ برقرار رکھے تو پھر اسی دنیا میں عذاب ہے. وہ عذاب کیا ہے، عمر اس کا کوتا ہے، جلدی مرے گا، وہ جلدی مرے گا اس دنیا سے. جی امام صادق کی خدمت میں ایک شخص آیا، درود پڑھ رہا ہوں، بولا سلام، شخص جو آل محمد کا دشمن ہے، ناصری ہے، جو آل محمد کو دشنام دیتا ہے، کیا میں اس کو مار سکتا ہوں، قتل کر سکتا ہوں، قتل کرے تو گناہ تو نہیں ہے. تو امام نے فرمایا کہ اس شخص کو تم مار دو گے، اس کو قتل کرو گے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن خدا نے جو والدین کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے ایک عذاب دنیا بھی رکھا ہے، اخروی عذاب نہیں ہے، چونکہ وہ دشمن آل بیت ہے. وہ کیا ہوا، فرمایا کہ تو جلدی مرے گا. لیکن باپ دشمن آل بیت کیوں نہ ہو، اس کو واسطے جہنم کرے تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ عذاب دنیا بھی ہے نا، یہ اس کو اوپر آگے سنت پڑ جائے گا، تو جلدی مرے گا، تو تیرا عمر کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، انہیں میں سے ایک کیا ہے، کسی معاشرے کے گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر فخر کرنا شروع کرے کہ میں نے یہ کیا. جی برباد کرے گناہ کو تو اس معاشرے پر خدا کی طرف سے عذاب آئے، تو اس معاشرے کو عذاب الہی کا منتظر ہونا چاہیے جو مخفی گناہ نہیں کرتا ہے. حداکثر انسان گناہگار ضرور ہے، لیکن گناہ کو جب برمنا کرتا ہے معاشرے کو، اس کو اوپن کرتا ہے، اس گناہ پر فخر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو عذاب نازل ہوتا ہے اس معاشرے کو. اب یہ ماحول آیا ہے کہ اس کا جو غافل ہے، انسان کے لیے گناہ کرنے کے بعد احساس درد نہ ہو تو سمجھ لیں کہ وہ حالات کا رسول رکھ دیا گیا ہے. امام معصوم کا ارشاد گرامی، لو اراد اللہ علی عبد، اگر خدا کسی بندے کو بدترین عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو کیا ہے، بدترین عذاب یہ کہ ہمارا کوئی ہم پر موت آئے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، جی کوئی جانی نقصان ہو جائے، بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، یہ تو عذاب نہیں ہے. سید الساجدین کا فرمان ہے، درود پڑے مولا کے نام پر، نہیں معلوم کہ جب میں صحت مند تھا تو ہر لحظہ بلحظہ پورے جسمی توان اور قدرت کے ساتھ تیری عبادت کرتا تھا، اس میں ثواب زیادہ ہے، یا بھی بیماری کی حالت میں ہر کروٹ پر کروٹ میں شکر بجا رہا تھا، اس میں زیادہ ثواب ہے. یعنی اس بیماری کو بھی عظیم نعمت الہی کو قرار دیا امام زنابدین نے، یہ عذاب نہیں ہے. کسی کا اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو عذاب نہیں ہے. اللہ کی طرف سے عذاب علیم اس شخص پر نازل ہوتا ہے کہ اس سے درد کو خدا چھین لے. درد کب چھین لیتا ہے؟ انسان علیم کے لیے خوش ہوتا ہے. احساس نہیں اسے, شرم نہیں اس میں, حیا نہیں اس انسان میں. زنا کر کے بھی وہ حیا اس منزل پر نہیں ہے. دوسروں کا مار کھا کے بھی وہ نہیں سماتا ہے. دوسروں کے ناموں پر نگاہ کر کے بھی اس پہ حیا کا وہ اصلا ایک زیادہ برابر حیا اس میں نہیں ہے. گناہ کر کے بھی وہ پریشان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے درد اٹھا لیا ہے پروردگار نے. یہ انسان میں بے درد ہے, یہ عذاب میں مبتلا ہے. اسی لیے فرمایا معصوم نے اس دعا کو بار بار پڑھو, اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. خدا کسی کو اپنے اوپر اس بندے کے اوپر چھوڑے, یعنی وہ جو کچھ کرتا ہے خدا اس سے لا تعلقی کرے, درد نہ دے اسے. خدا سے لا تعلقی ہے, خدا اس کو پشیمانی نہیں دیتا ہے, درد نہیں دیتا ہے, احساس نہیں دیتا ہے, شعور نہیں دیتا ہے, مضطرب نہیں ہوتا ہے, اس کے وجدان اس کا ضمیر اس پر ملامت نہیں کرتا ہے, یعنی بے احساس ہو گیا وہ. جس قدر وہ بے احساس ہوتا ہے وہ زیادہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. درد ہے راز بشر. درد ہے تو آپ بیدار ہیں. بیماری کا پیام دینے والا درد تم پر سلام ہو. یہ درد تو بتاتا ہے کہ تمہارے جسم کے اندر بیماری ہے. یہ درد تو بتاتا ہے کہ تمہیں کسی مشکل میں تمہیں گرفتار کیا بیماری ہے, تمہیں علاج کے چکر میں جانا چاہیے. اے دار کو تمہیں سلام ہو. تو بتاتا ہے کہ تو ہلاکت کی طرف جا رہا ہے, تو گناہ کر رہا ہے, تو نے غلط راستہ اختیار کیا ہے. یہ پریشانی, یہ اضطراب, یہ وجدان اور ضمیر کا ملامت کرنا درد ہے جو انسان کو گناہ کے مقابلے میں اور معصیت کے مقابلے میں بیدار کرتا ہے. تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک درد ہے جسمی جو انسان کو بیماری کے حالات سے بیدار کرتا ہے. ایک درد روحی جو گناہ کے مقابلے میں انسان کو بیدار کرتا ہے. ایک درد اجتماعی معاشرے کے حوالے سے بھی درد نہ ہو تو وہ انسان ہوتا ہے. دیکھو معاشرے میں اس کے بارے میں درد ہونا چاہیے. امیر المومنین کا انسان قابل ہونا اس کے ایک عظیم ترین پہلو کہ امیر المومنین صاحب درد تھے. درد معاشرہ ہے. گناہ دیکھنے کے بعد سکون نہیں ہے. مسجد سلماسی نے 15-20 سال کا سفر کیا امام خمینی نے. امام خمینی کے آمد سے پہلے دو طالب علم ایک دوسرے کی غیبت کر رہے تھے. دو طالب علم کسی اور کی غیبت کر رہے تھے. امام وہی سے درد شروع اور کئی دن درد پر تشریف ہے. بخار چڑھ گیا امام کو اوپر. درد ہے. کیوں نہیں طالب علم غیبت کرے؟ کیوں نہیں انسان غیبت کرے؟ غیبت امام نے نہیں کیا ہے, غیبت کسی اور نے کیا ہے. درد ہے, درد درد. نجف کے اشرف میں ایک عالم دین رات کی تاریکی میں ہمارے حرم امیر المومنین کی طرف جا رہے تھے جی. تو ایک اتاق سے مدرسے کے ایک حجرے سے رات کی تاریکی میں کچھ طلاب کے رونے کی آواز آئی کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز سب پڑھ کے رو رہے تھے. وہ روتے روتے آئے اپنے گھر میں, حرم بھی نہیں گیا, اپنے مدرسے کے طلاب کو چمک کے کہا, دیکھو آج مجھے احساس ہو گیا کہ ہم کس منزل پر ہیں اور وہ کس منزل پر ہیں. درد ہے. درد نہ ہو تو کچھ نہیں ہے. درد معاشرہ, معاشرہ بگڑ رہا ہے تو درد ہونا چاہیے. معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے تو درد ہونا چاہیے. مومن اگر بگڑ رہے ہیں تو درد ہونا چاہیے. معاشرہ اگر دینی طور پر فلج ہو رہا ہے تو درد ہونا چاہیے. جو درد نہیں ہو انسان نہیں, جس کے دل میں درد ہے وہ انسان نہیں ہے. یہ فارغ انسان وغیرہ انسان ہے. درد اجتماعی نہ ہو وہ انسان انسان نہیں. جو کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے, جو بے دینی پھیل رہا ہے, جو جراثیم جو وائرس بڑھ رہے ہیں معاشرے کے اندر, اس کو مروانے کے فکر نہ ہو تو انسان بے درد ہے. پھر وہ معاشرہ بربادی کی جائے گا. اور انسان کو اپنا فکر ہو, معاشرے کا فکر نہ ہو تو بے درد انسان ہے. اس درد کا احساس ہونا چاہیے انسان کو. سلام کرو اس درد پر. بس جس طرح روحی طور پر جسمی طور پر جو انسان درد نہیں رکھتا ہے وہ مردہ ہے اور ہلاکت کی طرف جائے گا. کسی بھی معاشرے کے اندر بھی درد نہ ہو تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا, وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا, وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں بیداری کا درس لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس منزل پر کہاں کھڑے ہیں, کیا کیا سازشیں ہمارے خلاف ہو رہے ہیں, کہاں ہمیں لے جا رہے ہیں, عذاب علی کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ سے معنویت کو سلو کرنا عذاب علی ہے, آپ کو بے دین بنانا عذاب علی ہے. کب تک زندہ رہو گے اس دنیا میں؟ کب تک ہم دنیا پر ناز کرتے رہیں گے؟ یہ جو نقشہ تیار ہو رہا ہے خلاف آپ کے معاشرے کو, ہمارے معاشرے کو, شیعہ معاشرے کو بے دین کرنا, مختلف کلچر, غیر اسلامی کلچر کا فروغ سوشل میڈیا کے ذریعے, مختلف چینلوں کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, مختلف تنظیموں کے ذریعے, مختلف لوگوں کے ذریعے, مختلف این جی اوز کے ذریعے, جو تباہی اور پھیلا رہا ہے شیعہ معاشرے کے اندر. کیا پیلا ہے؟ آپ کو روٹی مل رہے ہیں, کافی ہے, ایوان بھی کھاتے ہیں. آپ کے ایوان میں تو فرق ہونا چاہیے. کچھ انسان کو اس غیرت کی منزل پر آنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور مذہب سے, مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں, اگر مذہب نہیں تو کچھ بھی نہیں, پھر کیا ہے انسان کے پاس؟ کس لیے ہم زندہ ہیں؟ میرا باپ مثلا, میں اپنی مثال دیتا ہوں, مثلا میرا باپ دشمن حلوید ہو اور میرا سمجھ نہ جانے والے محب حلوید ہو, تو باپ ہونے کی بنیاد پر مجھے زیادہ عشق و محبت اپنے باپ سے ہونا چاہیے. باپ کے احترام ہونے چاہیے. باپ رشتہ باقی, رشتہ خونی, رشتہ روحی, رشتہ انسانی, مذہبی رشتہ ہے. واللہ معصوم کا قول ہے, اگر انسان کے اندر یہ جذبہ نہ ہو کہ اس کے شہر کے اندر, اس کے قبیلے کے اندر, اس کے محلے کے اندر ایک خدا دشمن انسان رہ رہا ہے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے, اور اس افریقہ کے اس کنارے میں کوئی خدا پرست مومن ملک حلوے ہو, وہ اس کا اپنا خونی اور واقعی رشتہ نہ سمجھے, اس دشمن خدا کو رشتہ سمجھے, تو ہم میں سے نہیں. ہم اس رشتے کے اندر ہیں, نہ ٹوٹنے والا رشتہ, نہ ختم ہونے والا رشتہ. اس رشتے میں ہمیں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہے, اس مذہبی رشتے کے رسی میں ہمیں ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ تو دشمن کا پلان ہے, کبھی مختلف احزاب کی بنیاد پر, کبھی مختلف پارٹیوں کی بنیاد پر, کبھی مختلف جماعتی کی بنیاد پر, کبھی سیکولر تنظیموں کے ذریعے, کبھی مختلف قسم کے ضد دین جماعتوں کے ذریعے ہمیں تقسیم کر کے. وہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر میں کسی سیکولر نظام کو پسند کرتا ہوں, دیکھو نا, سیکولر والے آپ کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کو ایک مذہبی دیانت سے اٹھا کر سیکولر بنانا چاہتے ہیں, ان کی خواہش یہ ہے. تو آپ دیکھو, آپ اپنے دین اور مذہب کو اس کو ڈالنے کی کوشش کریں. آپ کو اس طرف جانا ہے, وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑے. آپ سے بتا رہے ہیں کہ آپ اپنا دیانت تو دین چھوڑے سیکولر بن جائے, آپ نیشنلسٹ بن جائے, آپ کمیونسٹ بن جائے, آپ قوم پرست بن جائے, آپ کسی اور جماعت کے اندر آ جائیں, وہ آپ کو دعوت دے, آپ کو کھینچ رہے ہیں, آپ اسے کیوں نہیں کہتے کہ آپ وہ چھوڑ کر ادھر آ جائیں؟ اس سے زیادہ مذہب میں قداست ہے, مذہب میں عقلانیت ہے, مذہب میں قرآن ہے, مذہب میں قیامت کا تصور ہے, مذہب کے اندر جاوید آپ نے تشریف لائے, کیوں نہیں کہتے؟ اہل بیت سے جدائی بہت خطرناک بیماری رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اہل بیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. خطرناک مسئلہ ہے. کسی ضعیف فقیر مومن امام صادق علیہ السلام کو سلام, آپ کراہٹ محسوس ہو کرتے ہوئے نہیں چاہ رہے ہیں, ہمارے ٹیسٹ خراب ہوئے ہیں, ذائقہ خراب ہے. جی ذائقہ خراب, دیکھو نا, آپ ایک انسان بخار میں مبتلا ہے, ذائقہ اس کا خراب ہونا, شربت بھی اس کے زمان کرے گا, کراہٹ محسوس کرے گا, کیونکہ وہ شربت میں کوئی غلطی نہیں ہے, بخار نے اس کے ذائقے کو خراب کر دیا ہے. ایک تازہ سالم انسان کے منہ میں وہی شربت لگے تو بہت شیریں محسوس کرے گا. شربت وہی شربت ہے, لیکن انسان کا ذائقہ خراب ہوا ہے. دین وہی دین ہے, باتیں وہی دین کی باتیں ہیں,
آپ کا ذائقہ ہمارا ذائقہ پاکستانی کلچر پاکستانی مومنی پاکستانی معاشرہ پاکستانی سامی پاکستانی آزادانی کا ذائقہ خراب کیا ہے,
بخار میں مبتلا ہے, جتنی شیرین باتیں کرے کروان محسوس کروا ہے.
لیکن آپ معاف کریں, میں آپ کے مزاج کے تابع نہیں ہوں کہ انسانوں کے مزاج کے مطابق بولوں گی. جو رب کا فرمان ہے اور فرامین معصومین اس کو بیان کرنا ہماری شہری ذمہ داری ہے. جو قیامت کے دن آپ کے سامنے جو جواب نہیں دینا, خدا کے سامنے جواب دینا. یہ دنیاوی معاملہ تو نہیں. وہ آیت کہاں بولا کہ بہت فقیر کو مجھے دعا کرے, امام شیشو کی خدمت میں. فتبسم جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام مسکراتے ہیں, تو کہا مولا مذاق کر رہے میرے ساتھ. اس نے یوں کہا, ٹھیک تھا مولا کے ساتھ, پکا مومن تھا. کہا نہیں, کوئی معصوم کسی کے ساتھ شوق نہیں کرتا. مولا نے کہا, مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تجھے وہ مال دیا ہے, وہ نعمت تجھے خدا نے دیا ہے نا, دنیا و ما فیہا ایک طرف اور وہ نعمت ایک طرف, تو پھر اس کی قیمت زیادہ ہے. بولا میں صبح کا روٹی کھاتا ہوں تو شام کے لیے میرے پاس روٹی نہیں رہا, مجھے کہہ رہے کہ جو وہ جامع دے دیا برا ہے, کچھ نہیں ہے میرے پاس, اچھا نہیں ہے. قریب دیا, کہا دیکھو جنت میں ہمارے ماننے والے جو ہمارے تابعی ہیں جو ہمارے شیعہ ہیں جو ہمارے موالی ہیں, ان کے مقامات ماننے کیا ہے. جب اس نے یاقوت و زمرود کے محلہ کو دیکھا جو محمد والے محمد کے چاہنے والوں کے خدا نے تیار کیا ہے, کہا اب بتاؤ تمہیں دنیا کی تمام ثروتیں دی جائیں اس کے مقابلے میں ہماری ولایت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ تو اسے کہا مولا مجھے دنیا و مافیہا, حتی اسے کہا کہ دنیا و مافیہا حتی جنت کو بھی شامل کر کے ایک طرف کر کے مجھے دے, اور اسے کہا جائے کہ علی اور اولاد علی کی ولایت چھوڑنے تو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو کہا پتہ چلا اس قدر عظیم ثروت کے خدا نے معلومات کیا تمہیں, دنیا و مافیہا ایک طرف اور وہ نعمت وہ عظیم قیمتی شے ایک طرف, پھر تو بتاتے ہو کہ میں فقیر ہوں, تو اس سے بڑھ کر کوئی غنی ہے کہ اس کی کوئی قیمت لگا سکتے ہیں؟ اس کوئی قیمت اس عظیم سرمایہ کو آپ سے چھینا جا رہا ہے. معنویت کی کمزوری آہستہ آہستہ انسان کو اگلے سے دور کرتا ہے, خدا کی قسم تجربہ ہے. کیونکہ معصوم کا فرمان ہے گناہگار انسان گناہ کو ادامہ رکھے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ ہمارے ولایت کے راستے پر جائے گا. گناہگار تو ان کا موالی بن نہیں سکتے. آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے آل محمد سے جدا کریں گے. ایک دن آپ آزادی کے خلاف بھی بولیں گے, ایک دن آپ نہیں بول دیانت کے خلاف آئمہ معصومی کے ساتھ بھی مشورہ کریں گے. آج یہ بتا رہے ہیں کہ دین میں کمی ہے, دین میں حقوق کا ضرب کا اور تم کے حقوق خیال نہیں رکھا ہے. ایک بار میں نے دیکھا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا تعلق مشرق سے شیعہ تھا اور وہاں پہ آگے شیطان پرست کچھ گروپ نکلے ہیں, انہوں نے اس کو ہائیجیک کیا فکری طور پر. اسے کہا کہ امام علی اور امام صالح سب ظالم تھے, یہ سارے حقوق ہمارا خوف کے نام پر خوف اکٹھا کر کے کیا کیا امت کے لیے. تو اس منزل پر آئے گا انسان اگر اپنے فکر کا اصلاح نہ کرے, اپنے ذہن کا اصلاح نہ کرے, اپنے وجدان کا اصلاح نہ کرے, اپنے آراء کا اصلاح نہ کرے اور اس خطر کا احساس نہ کرے, بیدار نہ ہو جائے مجھے دین سے دور کیا جا رہا ہے, مجھے معنویت سے دور کیا جا رہا ہے, میرے ذہن میں شکوک ڈال رہے ہیں دین کے بارے میں, دین کے مسائل کے بارے میں, دین کے اجتماعیات کے بارے میں, دین کے سیاست کے بارے میں, دین کے قداست کے بارے میں, دینداروں کے بارے میں جو شبہات میرے ذہن میں پیدا کر رہے ہیں, یہ مقدمہ ہے, یہ ایسا راستہ ہے آخر میں اہل بیت سے ہاتھ دھونا پڑے گا انسان کے لیے, پھر خاطر عظیم انسان کے لیے بیدار ہوتا ہوں. آپ کو خوش ہے کہ میں دین کا مسئلہ کر رہا ہوں, آپ خوش ہے کہ آپ دین کے اپنا تقدسات کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ خوش ہے کہ آپ دینداروں کو ذلیل کر رہے ہیں, آپ خوش ہیں کہ آپ دشمن کے ایک روڈ فراہم کر رہے ہیں کہ وہ مندر تشیع پر اعتراض کرے, وہ ماحول میں رہ کر خوش ہے نا, اس عظیم نعمت سے دور ہو جائے گا. میرا خونی رشتہ میرا وہ بھائی ہے جو محمد والے محمد کے ماننے والے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں اگر خونی رشتہ وہ نہ ہوتا تو پیغمبر ابو لہب کا انتخاب کرتا, پیغمبر ابو سفیان کا انتخاب کرتا. اے حبش آیا ہوا سیافام معذر پیغمبر بلال, ادھر فارس سے آیا ہوا تنگدست فقیر سلمان, اور ادھر عرب کے صحرا نشین جس کا فکر اور دماغ خدائی ہے لیکن ظاہر طور فقیر مذہب ابو ذر,
کفار قریش نے کہا کہ رسول اللہ ایسے غریب فقرا تنگ دست بس لوگوں کو ساتھ لے کے بیٹھے ہیں، اور قریش کے وہ بڑے نامدار لوگ جو معاشرے میں نام رکھتے ہیں اور قوم و قبیلے کے مالک ان کو دور کیا ہے، پیغمبر پر طنز کیا لوگوں نے، یہ پیغمبر انہیں کھول کے بیٹھے ہیں، کہیں حبش آیا ہے تو کبھی عرب کے صحرا نشین ہے تو کبھی پار کے جنگلوں میں رہنے والا سلمان ہے، یہ پیغمبر کا خود ارشاد ہے، پیغمبر کی اپنی بیویاں خود ارشاد نہیں ہے، پیغمبر کی بیویاں کہا کہ نکل جا، حتی جناب ام سلمہ سے کہا کہ آپ بھی نہیں آ رہے پیشانی، سلمان سے کہا مل نہ حل رہے تھے حل رہے نشان کیا پیغمبر نے، یہ خود رشتہ ہے، یہ حقیقی رشتہ ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کے حقانیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حقیقی رشتہ ہی ہے، خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ نہ ہو تو بربادی ہے، یہ نہ ہو تو تباہی ہے، جب کہ پاکستان کا شیعہ قوم ہر مومن بھائی کو اپنا حقیقی بھائی نہ سمجھنے لگے ہمارے مشکلات نہیں ہوں گے، سشما چاہتا ہے کہ آپ کو مختلف قسم کے افکار میں بانٹ کر کے اور یہ آپ کے بھائی سے تباہی ہو رہا ہے، بس تمام کر رہا ہوں، اس کے لیے بہترین بصیرت کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، آگاہی، آگاہی کا دوسرا نام بصیرت ہے، ہم ممبروں سے جب آل محمد کی فضائل بیان کرتے ہیں تو وہ فضائل بیان کرتے ہیں جس سے ہمیں ظاہری طور پر مزہ آئے، یعنی جس پر عمل نہ کرنا ہو اس سے خوش ہو جاتا ہے، بولا نے دو گلو سے در خیبت کو اٹھا کر ہوا میں روانہ کیا، وہ دنیا میں کوئی اور شخص کر نہیں سکتا تو مزہ آتا ہے، چونکہ ہمیں نہیں کرنا ہے نا، جو نہیں کرنا اسے مزہ آتا ہے، جو کرنا ہے اس کو نہیں، جی مولا امیر المومنین ایسا کیا، وہ علی کی طاقت شجاعت جی، وہ خصائص وہ فضیلتیں جو علی سے مخصوص ہے اور علی کے علاوہ کائنات کا کوئی شخص اس کو انجام نہیں دے سکتے، وہ بیان ہو تو خوش ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا ہے، اب وہ باتیں جو ہمیں کرنا ہے، جب کہا جائے کہ علی دن اور رات میں 1000 رکھا نماز بچا رہتے تھے تو بقول ہمیں کراتی سر سب کے جو چاہتے ہیں، چونکہ نماز پڑھنا پڑے گا، پھر جو چیزیں ہمیں کرنے کی ہے جو ہمیں کرنا پڑے گا، اوصاف جو معصومین کے فرماتے ہیں ہمارے اوصاف فضائل دو قسم کے، ایک وہ جو ہم سے مخصوص ہے، ایک وہ جو تم سے بھی مربوط ہے، ان فضیلتوں کو بیان نہیں کرتے جو ہم سے مربوط ہے، ان فضیلتوں کو بیان کرتے جو ہم سے مربوط نہیں ہے، اس سے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے علمہ کو انتہائی لڑاکو پہلوان کے طور پر پیش کیا، یہ بڑی فضیلت ہے، بھائی جو میدان جام میں ہوا زحاق وہ جو میدان جنگ میں انتہائی خاندہ پیشانی کے ساتھ دشمن کا تہس نہس کرنے والا علی، والبقاء فی المحراب لیلا والزحاق اذا اشتدت ضرابه، جنگ کی شدت میں دشمن کے سکون کو برباد کرنے والا اور دشمن کو تہس نہس کرنے والا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ میں اگر روئے زمین علی کے دشمنوں سے بڑھ جائے اور تنہا علی ایک طرف ہو تو علی کو پرواہ نہیں ہے، وہ تو ہم کرتے ہیں نا، واہ 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 نعرہ ہے بھائی، ایک دوسرا دوسرا پہلو ہوا البکا فی المحراب لیلا، وہ جو سب دشمنوں کے لیے گرجتا ہے محراب عبادت میں سام کا ڈسا ہوا انسان کی طرف تڑپتا ہے، وہ بیان کیے کبھی میدان جنگ کا پہلوان محراب عبادت میں خدا کے حضور ایسا لگتا ہے جیسا تڑپ رہا ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ کرنا پڑے ایسے بیان نہیں کر رہا، جو نہیں کر رہا ہے وہ ہمارے معاشرے میں اتنا ہو گیا کہ باتوں پر زیادہ تنش ہوتے ہیں، یا فضائی باتیں کرتے ہیں، خلائی باتیں کرتے ہیں، ذہنی اور فکری باتیں، مزہ رہے گا انسان کو، مزہ لیتے نہیں بس ختم، حضرت ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو فضائل بیان کرتے ہیں تو عباس کو بھی بہت بڑا پہلوان کے طور پر پیش کرتے ہیں، پہلوان تھے اس میں کچھ نہیں، عباس کے پہلوانی سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن معصوم کا فرمان ہے کہ غازی عباس کے شجاعت کو عباس کے بازو میں نہ ڈھونڈو، عباس کے فکر میں ڈھونڈو، کبھی کوشش کیا ہے کہ یہ ڈھونڈے، شجاعت یہ نہیں ہے کہ دشمن کا قتل عام کرے، یہ جسمانی شجاعت، فکری شجاعت کیا ہے، جہاں معصوم امام جہاں ولی امر کہے رک جاؤ وہاں پر رک جائے، جہاں کہے آگے بڑھو بڑھ جائے، وہ علی فرماتے ہیں میرے مالک کی شجاعت کو میدان جنگ میں مت دیکھو، امام کے کردار پہ دیکھو، جی کس کا بھی معلوم ہوتی ہے؟ ایک لمحہ فرصت دیا جاتا تو امیر شام کا بیڑا کر کے چھوٹا جام ہے. حکم ملا کہ ایمان وقت کا حکم میں رک جاؤ, رک جاتا ہے. شجاعت وہ ہے جو ایمان وقت کے اطاعت میں اپنی شجاعت پر بھی غالب ہے. یہ فضیلت ہے نا, جس قدر مودی ہے اسی حساب سے شجاعت ہے, اسی حساب سے شجاعت ہے. اشجع الناس من غلب ہوا, شجاعت ترین انسان وہ ہے جو اپنے ہوائے نفس پر, خواہشات پر غالب آئے. مالک تو چاہتا تھا کہ مجھے, مولا نے کہا ٹھیک ہے مولا سے کہہ دے ابھی ایک منٹ, جی ایک منٹ کے مجھے فرصت دو, مولا سے کہہ دو ابھی کام تمام ہونے والا ہے. یہ کہتا تو اس کا بیڑا غرق ہوتا, لیکن قیامت تک اپنے امام کے اطاعت سے نور ہو جاتا. کہ رک گیا وہیں پہ. آپ کو ایک عجیب مسئلہ بتاؤں, راوی کہتا ہے اس کا جو غصہ چڑھا اس کو اوپر کی, جب کہا مولا نے رک جاؤ تو مالک رک گیا, غصے کو اس طرح پیا کہ آنکھوں سے خون ٹپکنے لگے, پھر بھی غصے کو پیا کہ چونکہ امر بولا. حضرت عباس کی شجاعت کو عباس کے فکر و دل و دماغ میں ڈھونڈو, اسی لیے چھٹے سرکار کا قول ہے کان عمد العباس نافذ البصیرہ. ہمارے چچا گہرے بصیرت کی مانتے ہیں, گہرے بصیرت رکھتے تھے حضرت ابوالفضل بن عباس. بصیرت کی شدت ہے, بصیرت امام کی تعلیم ہے. یہ بصیرت جہاں کہے مقابلہ کرو مقابلہ کرے, جہاں کرے نہ کرنا نہ کرے. یہ بصیرت چاہیے انسان کے لیے, اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بصیرت چاہیے, اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے بصیرت چاہیے, امام وقت کی اطاعت کے لیے بصیرت چاہیے. اسی لیے امام سے دعا کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد, شہید تو بہت سارے شہید ہوئے, سب شہید کربلا کے شہدا سے لے کر بدر کے شہدا تھا. اما ان للعم العباس, ان للعم العباس درجة يردده جميع الشهداء يوم القيامة. ہمارے چچا عباس کے خدا نے وہ مقام دیا کہ قیامت کے لیے ہر شہید رشک کرے گا مقام عباس, ہر شہید رشک کیوں کرے گا؟ عباس مدیع امر امام ہے, عباس صاحب رسالت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں با بصیرت بننے کی ضرورت ہے, با بصیرت. بس اسی لیے تمام کروں گا, ساتھ ایک گھنٹہ وقت پورا ہو گیا. ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے, بصیرت کے ساتھ بیدار ہو, تھوڑا آنکھیں کھولے کیا ہو رہا, پھر آپ مان رہا ہوگا کہ ہم کس نیت پہ لایا تھا. اب پچھتا ہے کیا ہو جب چوڑیا چوڑی کھیت, ایک اثر گزرنے کے بعد دیکھیں کہ کچھ پک چارہ نہیں اس کے بعد. آپ کو کینسر درد کا احساس نہ دیا ہے, پھر تمام اطباء دنیا کا کہتے کہ سارا اس کے جسم میں پھیل چکا ہے, اب یہ لاعلاج ہے, پھر معاملہ کرے تو چلا نہیں. ابتدائی اس گنتی کے ساتھ آپ کو علاج ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. لاپرواہ نہ ہو جائے معاشرے کے اندر جو بیماریاں ہیں, جو مختلف قسم کے جراثیم آپ کے معاشرے میں پیدا کیا گیا ہے, اس سے آپ خوشحال ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو علاج ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو واپس رکھنے کی ضرورت ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی غازی کا نام آیا, سلام اس عظیم ہستی پر, سلام اس کے بڑے وفا پر. بڑے وفا کس کے ساتھ؟ بھائی کے ساتھ وفا کیا ہے, دین کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, منطق اور مذہب کے ساتھ, آئیڈیولوجی کے ساتھ, فکر کے ساتھ وفا کیا ہے. کوئی اپنے بھائی کے ساتھ وفا کر دے کوئی فضیلت نہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ وفا کیا ہے کوئی فضیلت نہیں. دین کے ساتھ وفاداری, مکتب کے ساتھ وفاداری. نہیں فرمایا اگر میرا دایاں ہاتھ نکل جائے تو میں اپنے بھائی کی ہدایت کروں گا, نہیں. واللہ ان کا تعتم یقینی انی احامی عن دینی وعن امام الصادق یقینی. پروردگار دایاں بازو تو کٹ دیا, میرا دایاں بازو بھی کٹ جائے تو میں دین سے اور امام حق سے ہاتھ نہیں رکھوں گا. یہ دیانت عباس ہے. سمجھنے کی کوشش کریں مذہب کو, مکتب کو. ان حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کریں. تمام کر رہا ہوں. 21 رمضان کو امیر المومنین نے امام حسن سے کہا, بیٹا تمام وصیتیں تمام, ایک وصیت خصوصی عباس سے ہے, اب عباس کو بلاؤ.
وصیت فرما رہے ہیں علیہ السلام. اس روایت کو پڑھ کے جتنا روئے کم ہے جتنا روئے. السلام علیکم یا امیر المومنین. تمام وصیتیں فرمانے کے بعد امام حسن سے کہا بیٹا حسن میرے حجرے میں جتنے صحابی جتنے ہاشمی جتنے اصحاب ہیں ان سب کو باہر. امام حسن نے امر بولا سنا دیا سب باہر چلے گئے. کہا بیٹا حسن سب باہر چلے گئے ہیں. کہا بابا حجرہ خالی ہے. تو کہا کہ میں اونچے آواز میں بول نہیں سکتا ذرا قریب آ جاؤں. امام حسن کو کبھی بلایا کہا اپنے کانوں کو بابا کے منہ کے قریب کر. جب امام حسن نے اپنے سماعت شریف کو امام علی کے ہونٹوں کے قریب کر دیا تو آپ سن سکتے ہیں. مولا نے کہا عباس اور زینب کو بلاؤ. اجرکم اللہ. شاید آپ سمجھ چکے ہیں آپ جان چکے ہیں میرے مولا کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک وصیت وصیت قولی ہے ایک وصیت وصیت عملی. شیو قیامت تک اس پر روئے گا تب دل رہے. کہا عباس کو بلاؤ اور میری بیٹی زینب کو بلاؤ. امام حسن نے جناب باب الحوائج اور جناب شہبازی کو بلاتے ہیں. جب دونوں آ گئے نا جب دونوں آ گئے شاید اس کو امام حسن سے بھی چھپانا چاہتے. کہا بیٹا حسن آپ بھی باہر چلے جا رہے. اجرکم اللہ. امام حسن کے باہر تشریف دے گئے حاجی کو بلایا اور کہا بیٹی زینب آپ کے قریب آ جائیں. عباس سے کہا عباس دو وصیتیں ہیں ایک وصیت قولی ہے ایک وصیت عملی ہے. غور سے سنیں بیٹا جو وصیت قولی ہے نا اسے یاد رکھنا. میں نصف روایت پڑھ رہا ہوں. کہا جو وصیت قولی ہے وہ یہ ہے عباس اذا كان يوم عاشوراء ودخلت الشريعه اياك ان تشير الماء واخاك الحسين بعد شام. عباد یاد رکھنا 61 ہجری کو کربلا کی میدان میں جب نعرے فرات کا گول لگائے نا حسین سے پہلے پانی نہ پینا.
اب نہیں معلوم عباس کس طرح خیمے کی طرف حسین کی مظلومیت پر رونا آیا. وہ کیا ہے؟ حسین نے ہر شہید کو جائے شہادت کا مقتل شہدا کی طرف لایا. لیکن ایک شہید ایسا بھی تھا جب نہر عظما پر عباس قریش گرے، حسین نے ستر مرتبہ چھپ کر کوشش کیا کیا بات جناب آ گئے میرے شہید، لیکن حسین نے اٹھا سکے بیچارہ ہو کر آئے قبلے کی طرف. علیزہ محترم اگلے کو سلام ہو، اب آپ تیار ہو جائے نا، اب تیار ہو جائے علم لے کر آئے سینے کی طرف. جی سینے کے ساتھ علم کو نصب کیا، چھوٹے چھوٹے بچے سینے سے نکلے. وہ ابا صاحب کسی نے کہا ابو کہاں ہے، کسی نے کہا چچا کہاں ہے، ان میں سے جناب غازی عباس کے دو چھوٹے بیٹے بھی تھے، ایک 3 سال کا بچہ ہے، ایک 5 سال کا بچہ ہے. یہ دونوں قلعے سے نکلے، نکلنے کے بعد ایک طرف حرم کی طرف نگاہ کیا، ایک طرف حسین کے چہرے کی طرف نگاہ کیا، کہا امو بابا کہاں چلے گئے؟ کہا بیٹے انا للہ و انا الیہ راجعون، جان شہادت دوست کر گئے. تو دوسرا سوال، چچا آپ نے ہر شہید کو کنجے شہیدان لایا، بابا کا جنازہ کہاں ہے؟ کہا بیٹے معاف کیجیے، بڑی کوشش کی میں نے، میں نہیں لا سکا. تو یہ جنتے مجاہد کیا کرتے ہیں، بابا کا الگ اٹھاتے ہیں، نقد کی طرف چلتے ہیں. جب میرا آتا نے پوچھا شاہدہ کے کہاں جا رہے ہو، کہا چچا اگر آپ تھکا ہوا ہے تو والی سیتا ہے بابا کا جنازہ.
ہمیں معاشرے کا ترجمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں محمد والے محمد کا ولایت محمد والے محمد کی نعمت سے ہمیں مال مال فرما، ہمیں دین اور حقانیت دین کو سمجھ کر دین کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں دین اور مذہب کے دشمنوں کے سازشوں سے آگاہ ہونے کی توفیق دے، ہمیں بامقصد آزادی منانے کی توفیق دے، اور پروردگار ہمیں ملت تشیع مذہب جعفریہ ملت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور پروردگار ہمیں معنوی اور اخلاقی دشمنوں کے آزادی سے آگاہ ہونے کی توفیق دے، ہمیں اخلاقی انسانی اور روحی بیماروں سے دور رکھ. سلطان محمد وعلی محمد نے ہمیں بابصیرت شیعہ بننے کی توفیق دے. مجھے سلطان محمد وعلی محمد نے ہمیں دیدار مسلمان بننے کی توفیق دے. سلطان محمد وعلی محمد کا عالم اسلام کا عالم کفر پر مصب عطا فرما، عالم کفر خصوصاً امریکہ اور اتحادیوں کو تباہ و برباد فرما، وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام عطا فرما، اس ملک میں امن امان قائم فرما. مجھے سلطان محمد وعلی محمد کا مومنین و مولانا خصوصاً کوئٹہ کے مومنین کو شر اشر سے محفوظ فرما، شہدائے کو شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرما، شہدا کے علاوہ حقیق کو صبر عطا فرما، غیرت عطا فرما. مصطفی محمد وعلی محمد کا پروردگار تمام علماء کرام عزیزان رب العزیز شان کو سلامتی و دعاؤں عنایت فرما. سلطان عادل عالم بشریت حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرد و شریف ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان تعاون انسان میں قرار دے. بن نبی و علی و صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.